درود به محمد و آل محمد.
اللهم صل على محمد و آل محمد.
أعوذ بالله موجود تھا، آپ انہوں بہت اچھی طرح جانتے ہیں،
ہرگز ایسا نہیں تھا کہ کربلا کے زمانے میں اس کا ہجرا میں مسجدوں میں لوگ نہیں تھے. آپ مسلم بن عقیق کے واقعے میں پڑھتے ہیں حضرت مسلم بن عقیق کے واقعے کے اندر کہ کوفہ مسجد میں نماز کوفہ کی مسجد نمازوں سے بھری ہوتی تھی اور بعد میں جب مشکل کا وقت آیا تو وہ نمازی کہیں غائب ہو گئے لیکن بہرحال نمازی تھے. یاد آپ اسی واقعہ کربلا کی تاریخ دیکھتے ہیں کہ جب کربلا کا واقعہ پیش آیا تو سید الشہداء حج کے لیے تشریف لے گئے. اس وقت بھی مکہ مکرمہ حجیوں سے بھرا ہوا تھا. اس وقت بھی کبھی ایسا نہیں تھا کہ کربلا کا واقعہ جب پیش آ رہا تھا تو لوگ قرآن کریم نہیں پڑھ رہے. سب کا سب تھا. دین کے نام پر جتنے ظاہری کام ہوتے ہیں وہ سب کے سب انجام پا رہے تھے. لیکن اس کے باوجود سید الشہداء کو جان دینی پڑ گئی کربلا کے ذریعے دین کو بچانے کی. لیکن بہت بڑی حقیقت ہمارے اور آپ کے سامنے آتی ہے اور وہ یہ آتی ہے کہ دین میں کیوں ایسا ہو جاتا ہے کہ سب کچھ ہونے کے باوجود دین کو بچانے کی ضرورت پڑ جاتی ہے. اب آپ اپنے آپ سے ایک اور سوال نہیں کر سکتے. وہ یہ کہ جب سب کچھ موجود تھا تو امام نے بچایا کس چیز کو ہے, کیا چیز زندہ کی ہے؟ لہٰذا آپ کبھی ان سیمینار وغیرہ کے اوپر توجہ فرمائیے جو ہمارے بعض ماڈرنائز احباب کربلا کے واقعے کے اوپر کیا کرتے ہیں. تو اس میں یہ سوال بہت زیادہ تھا کہ کربلا کے واقعے سے در حقیقت کیا تبدیل ہوا. پہلا سوال ہم نے آپ کی خدمت میں کیا کہ کربلا کے واقعے میں امام نے دفاع کس چیز پر کیا ہے؟ قرآن تو موجود تھا, روزہ رکھا جا رہا تھا, نمازیں پڑھی جا رہی تھیں, حج انجام پا رہا تھا, تو کون سی چیز مر گئی تھی جس کا دفاع کیا سید الشہداء نے میدان کربلا کیا؟ پھر دوسرا سوال یہ آتا ہے کہ اگر کربلا میں دین زندہ ہوا اور نوراب کہتے ہیں کہ ایسا ہوا, اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد, اگر کربلا کے ذریعے سے دین زندہ ہوا تو آپ کو اب مجھے بتانا پڑے گا کہ تبدیل کیا چیز ہے. اور میں چند تاریخی حقائق آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں تاکہ اس سوال کی اہمیت اور گزشتہ سوال کی اہمیت واضح ہو جائے اور اس کے بعد اپنی بحث کو آگے بڑھائیں گے. درود بھیجے گا محمد والے محمد. ممکن ہے وہ یہ کہیں کہ کربلا کے ذریعے سے بنی امیہ کا خاتمہ ہو گیا. حقیقت یہ ہے کہ اگر کوئی ظاہری تاریخ کو دیکھے تو کربلا کے ذریعے سے بنی امیہ کا خاتمہ نہیں ہوا, ظاہری طور پر نہیں ہوا. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اکثر ہجرا میں واقعی کربلا پیش آیا اور 132 ہجرا تک بنی امیہ کی حکومت چلتی رہی. مطلب بنی امیہ کی حکومت کربلا کے بعد بھی لگ بھگ 70 سال تک چلتی رہی, بنی امیہ کا خاتمہ نہیں ہوا. کوئی ممکن ہے یہ کہے کہ کربلا کے ذریعے سے اہل بیت کو حکومت حاصل ہو گئی. حقیقت یہ ہے کہ اس کے بعد سے لے کر جب تک اہل بیت کے اطار علیہ السلام روئے زمین پر تشریف فرما رہے کبھی کوئی حکومت حاصل نہیں ہوئی. 71 ہجرا میں واقع کربلا ہوا, 132 ہجرا تک بنی امیہ باقی رہے اور 132 کے بعد بنی عباس کا دور سے شروع ہوا. 565 ہجرا تک بنی عباس کا دور چلتا رہا, یعنی مزید 600 سال تک بنی عباس حاکم رہے. تو پھر کیا چیز تبدیل ہوئی؟ اچھا یہ سوال کس کی اہمیت کہاں ملے اس خاطر جو کل ہم نے آپ کی خدمت میں کیا تھا کہ عزاداری وہ کرے جو شہادت نے کیا تھا. ہم اور آپ عزا منعقد کرنے آئے ہیں. جب ہم ادا کے لیے بیٹھے ہیں تو ہمارے ذہن میں پہلا ادب وہ ادب ہونا چاہیے جو سید الشہداء نے شہادت کے ذریعے سے حاصل کیا تھا. انہوں نے شہادت کے ذریعے سے کیا بچایا تھا؟ وہی چیز ہمیں اور آپ کو عزاداری کے ذریعے سے بچانی ہے. انہوں نے شہادت کے ذریعے سے کیا چیز زندہ کی تھی؟ مجھے اور آپ کو عزاداری کے ذریعے سے وہی چیز زندہ کرنی پڑے گی. اور یہاں تک پہنچتے پہنچتے میں نے آپ کو بتایا کہ دین میں ایک عجیب فینومینا ہے کہ بعض اوقات دین کا سب کچھ باقی رہ جاتا ہے لیکن دین کی روح ختم ہو جاتی ہے. اچھا یہ ہمیں بعض اوقات مختلف اداروں میں بھی نظر آتا ہے. آپ اور ہم بہت اچھی طرح جانتے ہیں بعض اوقات کسی تعلیمی ادارے کی بلڈنگ بہت اچھی بلڈنگ ہوتی ہے, اس کی فیکلٹی کے اندر بڑے بڑے نام نظر آ رہے ہوتے ہیں, فلاں فلاں پی ایچ ڈی میں فیکلٹی کے اندر پڑھا رہے ہوتے ہیں, لیکن ادارے کا کوئی آؤٹ پٹ نہیں ہوتا. مختلف اداروں کے اندر بھی ہوتا ہے اور دین کے اندر بھی ہوتا ہے. ہمیں اور آپ کو یہ دیکھنا پڑے گا دین کے اندر یہ کام کیوں پیش آتا ہے اور اس کے بعد پھر اپنے موضوع کی طرف کہ جانکار کی ضرورت کیوں پڑتی ہے, اہل بیت کی جانکار کیسے ہونے چاہیے. اس سے میں تھوڑا سا اور ضبط آپ کو دینے کی کوشش کروں گا. ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد وال محمد.
اللہ
اس سوال کو اگر آپ چاہیں تو تھوڑا سا اور ملا لیجیے. قرآن کریم جب بھی موقع ملے پڑھیے. کلم نے آپ کی خدمت میں ایک چھوٹا سا پوائنٹ ارض کیا تھا زیادہ اشورا کے حوالے سے, آج ایک اور پوائنٹ ارض کر دیتا ہوں. اگر آپ ایک دن میں صرف 22 آیتیں پڑھیں تو آپ ایک سال میں پورا قرآن کریم ختم کر لیں گے. ایک دن میں بس 22 آیت, 22 آیت پڑھیے, پورے سال میں آپ کا قرآن کریم ختم ہو جائے گا. تو کم سے کم ایک دفعہ ایسا ہو جائے گا کہ آپ نے قرآن کریم کو پہلے دفعے سے لے کے آخری دفعے تک پڑھ لیا. ظاہر ہے جن چیزوں کا صحیح شہدا نے دفاع کیا اس میں سے ایک قرآن کریم. تو اس ماہ محرم میں اس کام کو انجام دینے کی کوشش کیجیے. روزانہ 22 آیات کریمہ شروع کیجیے. میں نے آپ کے خدمت میں کیا اس معاملے کو تھوڑا سا اور پھیلائیے. یہ کہ بعض اوقات دین باقی رہتا ہے اور دین کی روح ختم ہو جاتی ہے, اور ان کو پھیلاتے ہوئے یہ سوچیے کہ یہ دین میں ہمیشہ قربانی کیوں دینی پڑتی ہے. آپ اور میں انبیاء کے واقعات قرآن کریم کے اندر دیکھتے ہیں, لوگوں سے سنتے آتے ہیں کہ فلاں نبی کے زمانے میں دین کے نام پر امتحان ہوا, امتحان دینے والے لوگ مثال کے طور پر کم لوگ کامیاب ہوئے. اپنے آپ سے کبھی پوچھے گا یہ دین کو ہمیشہ امتحان کی ضرورت کیوں پڑتی ہے, دین میں ہمیشہ خون کیوں بہانا پڑتا ہے؟ کیا دین ایسا نہیں ہو سکتا کہ سب کا سب خاموشی سے چلتا رہے, دین بنتا رہے, لوگ دین پر عمل کرتے رہیں اور معاملہ ختم ہو جائے؟ درود دے دے گا محمد و آل محمد. لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے. آپ حضرت آدم علیہ السلام کی بات سے جتنے بھی لوگ دینداری کے نام پر آئے ہیں ان کو دیکھیے, ان کی تاریخوں کو دیکھیے, ہمیشہ دین کے نام پر کہیں نہ کہیں قربانی ہے جس کے ہم نے جان نثار کا لفظ نکالا. تو کل جب ہم نے آپ سے کہا کہ اہل بیت کے جان نثار کن صفات کے حامل ہوں, ممکن آپ کو ذہن یہ کہے کہ جان نثار کی ضرورت کیا ہے, ماننے والے ہونا کافی نہیں ہے کیا؟ ضروری ہے کہ ہم جان دیں. میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں یہ بھی ایک قانون ہے. دین کے اندر ہمیشہ یہ مشکل آتی ہے کہ کسی نہ کسی خاص وقت کے اوپر کچھ لوگوں کو اپنی جانیں دینی پڑ جاتی ہے. کیوں یہ ضرورت پیش آتی ہے وہ بھی میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا. اس وقت یہ ضرورت پیش آتی ہے جب دین کا ظاہر رہ جاتا ہے اور باطن مر جاتا ہے, اور یہ دین میں کثرت کے ساتھ ہوتا ہے. اب آپ جا کے دیکھ لیجیے تاریخ کے اندر کیا ہوا. اگر دین میں بہترین مثالیں انسانوں کے لیے موجود ہیں, مثال کے طور پر انبیاء کا کردار ہے دین کے اندر, تو اسی دین کے نام پر دنیا کے شدید ترین جرم انجام پاتے ہیں. آپ نے یقیناً کبھی نہ کبھی ہسٹری میں کروسیڈز کا تذکرہ سنا ہوگا, صلیبی جنگوں کا. کئی سو سال تک مسلمانوں اور عیسائیوں کے درمیان کی صلیبی جنگیں ہوتی رہی ہیں. یہ کس کے نام پر ہوئی؟ یہ سب دین کے نام پر ہوئی. کیوں ایسا ہوتا ہے کہ دین پھر جاتا ہے, لوگ جنگوں کے اندر بس جاتے ہیں؟ میں نے عرض کیا آپ کی خدمت میں جو اس کا ہوتا ہے جب دین کا ظاہر ختم ہو جائے. ایسے کسی موقع کے اوپر کچھ لوگوں کی ضرورت پڑتی ہے جو آتے ہیں اور قربانی دیتے ہیں. واقعی کربلا میں ایسے ہی ہوا. ایک موقع کے اوپر سید الشہداء نے احساس کیا کہ ظاہر تو ہے لیکن باطن مر گیا. اس موقع پر انہیں جان نثاروں کی ضرورت پڑ گئی. اب ہمارا سوال یہاں پہ جواب پائے گا کہ جان نثاروں کی ضرورت کیوں پڑتی ہے. بعض اوقات دین کے رہنما کو کوئی ایسا کام کرنا پڑتا ہے جس میں پورے معاشرے سے ٹکرائے, اس کے بغیر کوئی چارہ کار نہیں رہتا. اب آپ فرمائیے کربلا کے واقعے کے اندر کیا ہوا. اگر سید الشہداء آتے, یزید کی حکومت شروع ہو گئی تھی, اگر وہ آتے اور وہ یہ کہتے کہ میں مسجد نبوی کے اندر لوگوں کو اخلاق کا درس دوں گا, اپنے طور پر سوچیے معاملہ حل ہو جاتا ہے کیا؟ مشکل حل ہو جائے. سید الشہداء کے نزدیک مشکل کس سے حل نہیں ہوئی. سید الشہداء کے لیے ضروری پڑ رہا تھا کہ وہ آئے میدان میں اور کچھ لوگوں کے ذریعے سے جان دیں. اس موقع پر انہیں جان نثار کی ضرورت تھی, اور وہ جان نثار کیسے جان نثار چاہیے تھے؟ جیسے رسول خدا کو چند خاص اصحاب چاہیے تھے. آپ جانتے ہیں رسول خدا نے اتنے اصحاب کی تربیت دی ہے, لیکن ان میں سے چند افراد ایسے تھے جو انتہائی ممتاز تھے, ان کا کردار غیر معمولی کردار تھا. وہ رسول خدا کی جانکار ہے. اب ان جانکاروں میں ایک حضرت ابو ذر غفاری کا تذکرہ ہے. کہتے ہیں کہ حضرت ابو ذر غفاری کا ایک کردار تھا اور ان کی قربانیاں تھیں. ایک واقعہ میں آپ کی خدمت میں حضرت ابو ذر غفاری کی شخصیت سے عرض کرتا ہوں, اور پھر دیکھیں کہ ان کی قربانیاں اور یہ کردار کس طرح سے ہمیں رہنمائی کر رہا ہوتا ہے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. حضرت تفضل ظاہری طور پر انتہائی غربت کا شکار تھا. جنگ تبوک کے موقع کے اوپر رسول خدا مدینے سے نکلے, شام کی سرحدوں کی طرف گئے, بہت لمبا سفر طے کرنا تھا. حضرت ابو ذر کے پاس ایک لاغر کا اونٹ تھا, اس کے اوپر سوار ہوئے. سب نے بتایا کہ یہ اونٹ آپ کا اتنے لمبے سفر میں ساتھ نہیں دے گا, کیا میرے پاس کوئی راستہ نہیں ہے اس کے علاوہ. اسی اونٹ کو لے کر چلے, ایک موقع کے اوپر وہ اونٹ بیٹھ گیا اور اس نے چلنے سے انکار کر دیا. قافلہ رسول خدا کا لشکر آگے بڑھ گیا, حضرت ابو ذر پیچھے رہ گئے. انہوں نے اندازہ لگایا کہ اب میرے پاس کوئی راستہ نہیں ہے, اونٹ سے اترے اور رسول خدا کے لشکر کے پیچھے پیدل بھاگنا شروع کر دیا. ابھی آج یہ بھاگ رہے تھے, لشکر کافی آگے نکل گیا, یہاں تک کہ ایک جگہ پر پہنچے جہاں کچھ پانی پڑا ہوا. اس پانی کو دیکھا, پیاسے تھے, تھوڑا سا چکھا, پانی بہت شیرین تھا, بہت لذیذ پانی. اس پانی کو مشکیزہ میں ڈالا, بغیر پیے مشکیزہ میں ڈال کر پھر رسول خدا کے لشکر کے پیچھے بھاگنے لگے. یہاں تک کہ رسول خدا کا لشکر کسی جگہ پر استراحت کے لیے رکا اور ابو ذر غفاری بالکل لبے مرد مرتے مرتے اس لشکر کے پاس پہنچ گئے. لوگوں نے دیکھا بہت پیاسے ہیں یہ. اب پیاس کی کیفیت سے ان کے ہونٹ سخت ہوئے ہوئے تھے, لگ رہا تھا کہ مرنے والے ہیں, اور لوگ بہت حیران ہوئے جب دیکھا کہ مشکیزہ میں پانی بھی ہے. تو ان کے منہ پر چھینٹے مار کر ان کو جگایا اور ان سے کہا کہ اتنے پیاسے تھے تو تم نے پانی کیوں نہیں دیا. جب میں نے پانی چکھا تو بہت میٹھا تھا, اور میں نے قسم کھائی کہ پہلے میرا رسول پیے گا پھر میں پانی پیوں گا, میں نے پانی نہیں پیا. رسول خدا نے جب یہ سنا تو رسول خدا نے ابو ذر کے لیے جملہ کہا. یہ اس وقت عبادت کے ابو ذر پیچھے سے بھاگتے ہوئے اکیلے آ رہے تھے, تو ایک جملہ کہا انہوں نے, کہا یہ ابو ذر اکیلا زندگی گزارتا رہا ہے, اکیلا ہی مرے گا. ابو ذر اکیلے ہی مرے. ربضہ کے صحرا میں خلیفہ ثالث کے زمانے میں ان کو جلا وطن کر دیا گیا تھا. وہیں پر صحرا کے اندر ان کی زوجہ کا انتقال ہوا, اور وہیں پر ان کا انتقال ہوا تنہائی کے عالم. حضرت مالک اشتر نے ان کی نماز جنازہ پڑھائی تھی, اور رسول خدا نے یہ بھی خبر دی تھی کہ ابو ذر تم اکیلے مارے جاؤ گے اور مومنوں کا لشکر تمہارے اوپر نماز پڑھائے گا, جو مالک اشتر کا لشکر. اچھا, اب یہ ایک مثال ہے ہمارے اور آپ کے سامنے حضرت ابو ذر کی صورت. کتنے اثر اس قسم کے تھے رسول خدا کے پاس؟ ظاہر ہے انتہائی کم تھے رسول خدا کے پاس. ان اثر کو ہم کہیں گے یہ صرف جانثار رسول خدا کے, اور ان جانثاروں کا کام کیا ہوتا ہے, یہ سخت ترین وقت میں جب کوئی دین کے رہنما کا ساتھ نہیں دیتا اس وقت یہ کھڑے ہوتے ہیں دین کے رہنما کا ساتھ دیتے. اس خاطر دین کے رہنما کو جانثار کی ضرورت پڑتی ہے. اگر معاملہ صرف ظاہری کام کرنے کا ہو تو یقین مانی جانثار نہیں چاہیے. آپ کو کمپنی چلانے کے لیے جانثار نہیں چاہیے, آپ نے کوئی ادارہ کھولنا ہے اس کے لیے جانثار نہیں چاہیے. چند لوگ جمع کیجیے, ادارہ کھول لیجیے, ادارہ چلتا رہے گا, آپ کامیابی حاصل کرتے رہیں گے. نہ آپ کو جانثار بننا ہے نہ آپ کو جانثار کی ضرورت ہے. لیکن جب آپ دین کی بات کریں گے اب آپ کو جانثار چاہیے. کیوں؟ دین میں مشکل وقت کی, سخت وقت کی خاطر, اور تمام انبیاء کرام علیہ السلام کو اس قسم کی جانثار کی ضرورت پڑتی تھی. اگر کسی نبی کے پاس ایسے جانثار نہیں ہوتے تھے تو اس کا نتیجہ یہ نکلتا تھا کہ اس نبی کا مشن ظاہری طور پر مکمل نہیں ہو پاتا. سب بھی کرتے تھے, جانی چلی جاتی نہیں, لیکن لوگ نہیں مانتے تھے. اور یہ ہمارے سامنے کثرت کے ساتھ ہوا. معاملہ جب اہل بیت اطہار علیہ السلام تک پہنچا تو پروردگار عالم نے اہل بیت کے لیے جانثار فراہم کیا. اور اب آپ آ کر دیکھیں گے کہ مولا کائنات سے لے کر آخری امام تک جانے ساروں کے ایک فہرست ہے. درود دے گا محمد والے محمد. امیر مومنین کے زمانے سے لے کر آخری امام تک ہمیشہ جانے سار چاہیے, اور ان جانے ساروں کی ایک لمبی فہرست میرے اور آپ کے پاس موجود ہے. انہیں جانثاروں کا میں اور آپ اپنی زندگیوں میں تذکرہ بھی کرتے ہیں. اور جو سوال میں آپ کی خدمت درج کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ہم اور آپ جو جانثاروں کا تذکرہ کرنا چاہتے ہیں, آیا خود جانثار بننا چاہتے ہیں یا نہیں بننا چاہتے ہیں؟ اس کے اوپر تھوڑا سا غور کرنا ہے. اچھا, یہ سوال کیوں تھوڑا سا عجیب لگے گا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ میں بار بار وجوہات آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں جو کم بتائی جاتی ہیں, تاکہ آپ معاملے کو بالکل کلیئر ہو کر دیکھنے کی کوشش کریں. ہم لوگوں کے ہاں کل میں نے چند نکات آپ کی خدمت میں عرض کی تھی روزے عزداری کے حوالے سے، دو نکات اور آج آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. ہمارے یہاں معمولاً عزداری جس پیغام کے ساتھ پڑھی جاتی ہے، جس پیغام کے ساتھ منعقد ہوتی ہے، ہمیں یوں احساس ہوتا ہے جیسے زیادہ تر پیغام دوسروں کے لیے ہوتا ہے، ہمارے اپنے لیے نہیں ہوتا. آپ کبھی عزداری میں دیے جانے والے پیغام کا خلاصہ کیجیے، جب آپ اس کام کو انجام دیں گے تو آپ کو بہت زیادہ ایسا لگے گا جیسے عزداری میں جو کچھ کہا گیا ہے وہ کسی اور کو سنانے کے لیے ہے، اور آپ جب اس میں سے چاہیں گے کہ آپ کو یہ پتا چلے اس میں میرے لیے کیا تھا، تو آپ کو بہت کم چیزیں ملیں گی. یہاں سے ہم نے ایک اور قانون بنایا، وہ یہ کہ عزداری کے لیے ضروری ہے کہ عزداری کا مخاطب میں اور آپ لوگوں، عزداری ہمیں اور آپ کو خطاب کرے. اب ہمارے ساتھ مشکل یہ ہو رہی ہے، لیکن میں آپ کی نظر انداز کرتا ہوں. فرض فرمائیے میں آپ کے سامنے ابھی ایک آیت پڑھوں یا کوئی روایت پڑھوں جس کے ذریعے سے یہ ثابت ہو کہ جو اہل بیت کو نہ مانتا ہو اس کے اعمال قبول نہیں ہوں گے. بس بالکل صحیح، جو انہیں نہیں مانے گا اس کے اعمال قبول نہیں ہوں گے. لیکن سوال یہ ہے، اس روایت اور اس آیت کا فائدہ آپ کے لیے ہے یا اس کے لیے جو نہیں مانتا ہے؟ آپ تو پہلے سے مانتے ہیں. اگر میں آپ کے سامنے کہوں کہ جو نہیں مانتا اس کے اعمال قبول نہیں ہوں گے، سوال یہ آپ کو کیا ملا؟ آپ تو مانتے ہیں پہلے. اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ جو یہ غلط عمل انجام دیتا ہے وہ جہنم میں جاتا ہے، آپ تو کرتے ہی وہ عمل. اب اس کے جہنم میں جانے سے آپ کو کیا ملا؟ یہاں ہمیں اپنی قوم کی ایک اور مینٹیلٹی پتا چلی ہے. اس پر ہم نے کافی غور کیا تو ہمیں یہ چیزیں سمجھ میں آنے لگیں کہ ہماری قوم دوسروں کو جہنم میں دھکیل کر زیادہ خوش ہوتی ہے، خود جنت میں جا کے کم خوش ہوتی ہے. ہماری پوری کوشش اس بات سے ہوتی ہے کہ یہ ثابت کریں کہ کچھ لوگ جہنم میں جائیں گے، اور یہ بات بہت کم بتائی جاتی ہے کہ بھائی ہم جنت میں کیسے جائیں گے. تو ہم نے ایک قانون بنایا، مجھے کہ مجلس میں جو کچھ بھی بولیں وہ دوسروں کے لیے نہ ہو، اپنوں کے لیے، تاکہ اپنے لوگوں کا جنت میں جانے کا راستہ اور آسانی سے فراہم ہو سکے. درود دے دے گا محمد و آل
محمد.
ایک اور مشکل ہم لوگوں کے ساتھ آتی ہے، مجھے کہ بہت دفعہ عزداری میں ایسی باتیں کہی جاتی ہیں جو نظریے میں بہت اچھی ہیں، تاریخی اعتبار سے بہت اچھی ہیں، لیکن یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ اس کا عمل سے کیا تعلق. اب دیکھیے ادھر میں طرف، آپ یہاں اس شہر کے اندر تشریف کرنا ہے، آپ اہل بیت کے ماننے والے ہیں، اور اہل بیت کے ماننے والے ہونے کے ناطے آپ کا عمل ایسا عمل ہو جو دنیا سے کہلوائے کہ اگر یہ ایسے ہیں تو ان کے مولا کیسے ہیں. یہ ہدف ہونا چاہیے. ایسے کہاں سے حاصل ہوا؟ کہ خود مولا کی روایت سے حاصل ہوا ہے. ہمارا خون دعا کرنے ناس بغیر السنا سکھو، کوئی شخص مولا کے پاس آیا کہا مولا میں چاہتا ہوں کہ آپ کی فکر کی تبلیغ کروں، آپ کی فکر کی ترویج کروں، نشر و اشاعت کروں، تو مولا نے ایک سادہ سے جملہ ارشاد فرمایا. مولا نے کہا لوگوں کے درمیان زبان ہلائے بغیر مبلغ بن جاؤں. کہا اس نے مولا میں جب زبان نہیں ہلاؤں گا تو مبلغ کیسے بنوں گا؟ فرمایا اپنے عمل کے ذریعے. آپ یہاں تشریف فرما ہے، دنیا کے اس کونے کے اندر آپ کے سامنے ایک ایسی قوم ہے جو دین اسلام کو بہت کم جانتی ہے اور فکر اہل بیت کو اس سے بھی کم جانتی ہے. اب آپ یہ بتائیے آپ کا کردار کیا کردار ہے؟ ان تمام چیزوں کے اوپر غور فرمائی کیجیے. خدا نے کیوں آپ کو یہاں بھیجا ہے؟ دو راستے آپ کے سامنے، آپ کہیے بھائی اتفاقاً حادثے کے نتیجے میں میں خود سے یہاں پر آ گیا ہوں، اور ایک راستہ یہ ہے کہ آپ یہ کہیے نہیں خدا نے بھیجا ہے، کسی مقصد سے بھیجا ہے. اگر آپ اور میں توحید کے معتقد ہیں کہ جو کام ہوتا ہے وہ اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے، تو آپ یہاں اللہ کی مرضی سے بغیر تو نہیں آئے. اگر اللہ نے آپ کو یہاں بھیجا ہے تو اپنے آپ سے پوچھے گا کیوں بھیجا ہے؟ اس کے بھی آداب سوچیے. مثلا خدا نے آپ کو سکے کمانے کے لیے بھیجا ہے، اس کی رزاقیت میں کوئی کمی تھی کہ آپ کو دنیا کے کسی اور کونے میں نہیں دے سکتا تھا؟ کیوں بھیجا آپ کو یہاں؟ یہاں آ کر آپ جو یہ کام کر رہے ہیں اس کا اثر کیا ہونا چاہیے؟ یہ وہ جگہ ہے جہاں ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ ہمیں اور آپ کو اللہ نے کسی ذمہ داری کے ساتھ بھیجا ہے. شیعہ خود ایک ذمہ دار قوم کا نام ہے. ہمیں یوں احساس ہوتا ہے پوری تاریخ کے اندر یہ جو قوم شیعہ نام کر کے آئی ہے یہ ذمہ داری کے ساتھ آئی ہے. کیا ذمہ داری لے کر؟ فکر اہل بیت کی ترویج کی ذمہ داری ہے. اہل بیت کے اثار علیہ السلام کی عظمتوں کی مثالیں لے کر اب اس سلسلے میں, کیونکہ آپ اپنے اوطان سے وطنوں سے بہت دور ہیں, ایک روایت آپ کی خدمت میں عرض کرتا چلوں. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. ظاہر ایسا ہو رہا ہے کہ شاید کسی جگہ کم پڑ رہی ہے, آپ ایک درود بھیجتے ہوئے تھوڑا سا آگے تشریف دے دیجیے گا. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. روایت بیان کرتے ہیں کہ چھٹے امام نے شام کا سفر کیا. مسترد روایت ہے, مولا شام کے سفر سے تشریف لے گئے, ایک علاقے سے گزرتے ہوئے ایک آبادی کو دیکھا جو مولا کے مخالفین کی آبادی تھی. اس آبادی کو دیکھا, خدا سے دعا کی کہ خدایا اس آبادی کو اس علاقے میں جمع رکھ, اس آبادی کو اس علاقے میں جمع رکھ. تھوڑی دور اور آگے تشریف لے گئے, ایک اور آبادی ملی جو مولا کے ماننے والوں کی آبادی تھی. خدا سے دعا کی خدایا اس آبادی کو متفرق کر دے, انہیں بکھیر دے. جو ساتھ تھا اس نے مولا سے کہا کہ مولا آپ نے عجیب دعا کی, جو آپ کے دشمن تھے انہیں جمع رہنے کی دعا کی اور جو آپ کے دوست تھے ان کی آبادی کو بکھیر دینے کی دعا کی. مولا کہنا یہ جو دشمن ہیں یہ جمع رہیں گے تو ہماری دشمنی کو یہیں سمجھ کر بیٹھے رہیں گے, اور وہ جو ہمارے دوست ہیں جب وہ پھیلیں گے تو پوری دنیا میں ہماری محبت کا پیغام لے کر پھیل جائے گا. یہ آپ کا اور ہمارا کردار ہے. آپ کیوں سمجھ رہے ہیں کہ خدا نے مطالعہ نے آپ کو اتنے چھوٹے سے کام کے لیے یہاں پر بھیجا ہو؟ شاید میں نے اور آپ نے نہ چاہا ہو, ہے ممکن ہم نے کسی نے نہ چاہا ہو, لیکن خدا کا کام عظیم کام ہے. کیا فرعون جیسے نے بھی ہنستا چاہا تھا کہ وہ دوسرا کو پالے؟ اس خدا کا کام عظیم کام ہے, وہ لوگوں سے کام لے لیتا ہے. یہ تو خدا ممتاز آپ کو اور ہمیں بصیرت ہے کہ ہمیں سمجھ میں آ جائے کہ خدا ممتاز اس وقت ہم سے کیا کام لینا چاہتا ہے اور پھر ہم اسے انجام دینے کے قابل بن جائیں. اس خاطر میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ آپ اپنی زندگی میں کہیں پر بھی موجود ہوں, اپنی زندگی کے بھی کچھ اہداف بنائیں. ان اہداف میں سے ایک ہے اپنے آپ کو اہل بیت کا جانثار بنانے کی کوشش, ان کے نام پر جان قربان کرنے والا بنائیے. اچھا الحمدللہ رب العالمین آپ کو اور ہمیں اتنی معرفت حاصل ہے کہ کم از کم لفظ میں ہم اس کا انکار نہیں کریں. آپ نے ہم نے سے کسی کو بھی کل بھی میں نے آپ کی خدمت میں ذمہ دار کیا تھا, اگر کوئی یہ کہے کہ اہل بیت کے نام پر جان دو گے تو آپ اردو فوراً کہیں گے ہاں ہم جان دیں گے. اب ہمیں صرف یہ کام کرنا ہوگا, اپنے اس کہے کے اوپر تھوڑا سا غور کرنا ہوگا, اور اس کام کے لیے تاریخ میں جا کر دیکھیے گا کہ پہلے امام سے لے کر موجودہ امام تک جو لوگوں نے جانے دی ہیں ان کی خاطر وہ کس قسم کے لوگ ہوا کرتا ہے, اور اس قسم کی صفات کو آپ اپنے اندر ایجاد کرنے کی کوشش کیجیے. اور یہ کام کیوں کریں؟ کیونکہ عین ممکن ہے کہ اب دوبارہ جانے دینے کا وقت آئے. ہم منتقل ہیں ان تمام باتوں, بار بار میرے ذہن میں کچھ نکات آ رہے ہیں, میں ایک اور اشارہ آپ کی خدمت میں عرض کرتا چلوں. یہ جو دعائیں آپ اور ہم مانگتے ہیں ان دعاؤں کے ترجمے کے اوپر غور کرنا چاہیے. یہ دعائیں بہت عجیب دعائیں. ایک دن مجھے یاد آتا ہے میرے بچپنے میں ہمارے گھر والے ہمیں حوالے قرآن کرواتے تھے جو شب قدر میں ہوتے ہیں. ایک دن میرے بھائی نے بہت اچھا سوال کیا, اس نے کہا کہ اس طرح پر ہم قرآن رکھ کر جو کچھ کہہ رہے ہیں اب تک ہمیں یہ پتہ نہیں چلا کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں. اگر کوئی ہم سے کہے قرآن پہ ہاتھ رکھ کے قسم کھاؤ تو ہم اپنا حق بھی ہوگا تو سوچیں گے قسم کھائیں یا نہیں کھائیں. قرآن سر پر رکھ کر کچھ کہتے ہیں اور آج تک پتہ نہیں چل پایا کہ بلاخر کہتے کیا ہیں. یہ ہم لوگوں کے ساتھ مشکل پیش آئی. آپ جو بھی دعا پڑھیں ان دعاؤں کے مفاہیم پہ غور فرمائیے. تو جتنی بھی دعائیں آپ مولا کے نام پر پڑھیں گے, وقت کے امام کے نام پر پڑھیں گے, ان میں ایک جملہ آپ کو ملے گا, المستشہدین بین یدی, خدایا ہمیں ان کی راہ میں شہید ہونے والوں میں سے قرار دے. یہ جملہ بار بار آپ کے سامنے آئے گا. اور اگر کہیں آپ دعائے عہد پڑھتے ہیں جس کا پڑھنا بہت ہی زیادہ اہم ہے آج کے زمانے میں, تو اس میں لکھا ہوا ہے کہ خدایا اگر ان کا انتظار کرتے کرتے میں مر جاؤں تو مجھے خبر سے اٹھا دیتا کہ میں ان کا ساتھ دے دوں اور اس کے بعد ان کی راہ میں شہید ہو جاؤں. تو آپ اور ہم اتنی شدت کے ساتھ شہید ہونے کی آرزو کر رہے ہیں لیکن ہم ایک قانون پر توجہ نہیں دے رہے. وہ یہ کہ جانثار بننا آسان کام نہیں ہے, جانثار بننا خود ہی مشکل کام ہے. جانثار بننے کے لیے کیا چاہیے ہوتا ہے, ان میں سے چند چیزوں کی میں آپ کی توجہ دلانا چاہوں گا. پہلی چیز جو جانثار بننے کے لیے چاہیے اور وہ اصحاب رسول سے لے کر اب تک کے انسانوں کے درمیان فرق کا سبب بنتی ہے, اسے سادہ سے جملے میں ہم معرفت تعبیر کرتے ہیں. آپ حضرت سلمان فارسی کے مقام کو دیکھیے, رسول خدا نے جملہ کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ سلمان و منا اہل البیت, سلمان ہم اہل بیت میں سے ہیں. اس کے بعد ایک جملہ ارشاد فرمایا تھا کہ اگر جو کچھ سلمان کے دل میں ہے ابو ذر کو پتہ چل جائے تو وہ انہیں مار دیں گے. عجیب معرفت کے اوپر حضرت سلمان فارسی فارغ تھے. پوچھیے گا یہ معرفت کسے کہتے ہیں؟ اس وقت بھی دنیا کے اندر جو 6 ارب سے زیادہ انسان موجود ہیں ان تمام کا فرق معرفت کے اوپر رہے گا. قیامت تک کے لیے قانون گئی معرفت کے ذریعے سے, کسی کتاب کے پڑھ لینے سے کچھ نہیں ہوگا. آپ اور میں بہت اچھی طرح جانتے ہیں کہ آپ کتابوں کی کتابیں رٹتے رہیے, حتیٰ آپ نمازوں میں نمازیں پڑھتے رہیے, آپ روزوں میں روزے رکھتے رہیے, آپ قرآن کریم کی تلاوت کرتے رہیے, جس چیز سے فرق بنے گا وہ ایک لفظ ہے, وہی معرفت. ابھی معرفت کیا ہوتی ہے؟ جو جانثاروں کی پہلی صفت ہے, اس کی میں تھوڑی سی تشریح آپ کی خدمت درج کروں گا. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. معرفت ہے ان کی ایک قسم, ایک ایسی قسم جس میں آپ سچا ترین علم حاصل کر لیتے ہیں, پاکیزہ ترین حقیقت آپ کے سامنے کھل جاتی ہے, اس کو آپ معرفت کہتے ہیں. مثال, اور وہ مثال بہت سادہ کی ہے کہ فرض فرمائیے آپ سے یہاں پہ کوئی سوال کرے کہ تم فلاں شخص کو جانتے ہو, کہیں کہیں آتا بھی ہے, آپ نے دیکھا بھی ہوگا, کبھی نام بھی آپ کو پتا ہوگا, تو کوئی آپ سے کہے کہ اس آدمی کو جانتے ہو تو ممکن ہے کہ آپ کہیں کہ ہاں جانتا ہوں, اور پھر کوئی یہ کہے کہ میں اس کو بہت بڑی امانت دینا چاہتا ہوں, تم اس کے ضامن بن جاؤ گے, تو آپ ممکن ہے یہ کہیں کہ جانتا تو ہوں لیکن اتنا زیادہ نہیں جانتا کہ میں اس کی طرف سے ضمانت دے دوں. اب مشکل کیا ہے, آپ جانتے تو ہیں اسے. اس جگہ کو ہم کہتے ہیں جانتا تو ہوں لیکن پہچانتا نہیں, اندر کیا ہے یہ مجھے نہیں معلوم, اوپر اوپر سے جانتا ہوں, نام پتا ہے مجھے, کہاں رہتا ہے یہ بھی پتا ہے, لیکن یہ اندر سے کیا ہے, امانت میں خیانت کرے گا یا نہیں کرے گا, آپ کی امانت واپس کرے گا, یہ سب مجھے نہیں معلوم, پہچان نہیں ہے میرے پاس. اب آپ کی خدمت میں عرض کروں گا, دنیا کی بہت ساری حقیقتوں کو ہم جانتے تو ہیں پہچانتے نہیں, اور جو انہیں پہچاننا شروع کر دے گا وہی دنیا کے اندر برتری حاصل کرے گا. جتنے بھی بڑے بڑے نام آپ تاریخ میں سنیں گے یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے حقیقتوں کو پہچان لیا ہوگا, اور جب پہچان لیتے ہیں تو ان کا کردار تبدیل ہو جاتا ہے, پہچاننے کے بعد ان کی زندگی کچھ اور ہو جاتی ہے. واقعہ کربلا پھر میں عرض کروں گا بہترین مثال, ہر چیز کی مثال واقعہ کربلا کے اندر دیکھیے گا. ان 72 انسانوں میں اس دور کے مقابلے میں کیا فرق تھا, کیوں ان 72 میں قربانیاں دی باپوں نے نہیں دی؟ یہ امام کے مقام کی معرفت رکھتے تھے, یہ امام کے مقام کو پہچانتے تھے, اس پہچان کی وجہ سے اپنی جان دے رہے تھے, اور وہ جان بھی بڑے عجیب طریقے سے دے رہے تھے. ایک واقعے کے اندر لکھا ہوا ہے کہ دو اصحاب ایک جگہ کے اوپر کھڑے تھے اسی حضور کے دیکھے, ایک صحابی نے دوسری صحابی سے کوئی بات کہی جس میں مذاق کا پہلو تھا, تو اس نے کہا کہ آج عاشور کا دن ہے, مشکل کا وقت ہے, تم مذاق کیوں کر رہے ہو؟ کہنے لگا مذاق اس لیے کر رہا ہوں کہ آنکھوں سے اپنی جنت کو اپنے سامنے دیکھ رہا ہوں, بس اب تلوار چلاؤں گا, دو چار زخم لگیں گے, میں زمین پر گروں گا اور جنت میں داخل ہو جاؤں گا, اس کو سوچتا ہوں تو مذاق کرنے کا دل چاہتا. یہ ہے ہمارے پاس, اتنا کوئی خدا کو پہچان لے, اتنا کوئی امام کو پہچان لے, اتنا کوئی دنیا کی حقیقت کو پہچان لے, اس کو ہم کہتے ہیں معرفت. اچھا تمام کوششیں خاندان اہل بیت کی یہ تین لوگوں کو معرفت دیں. آپ جملوں کو دیکھیے کیا جملے بولا کرتے تھے, ان جملات کے پیچھے کیا ہوتا تھا. آج ہم ان جملات کا تذکرہ کرتے ہیں لیکن نہیں معلوم کیوں اس معرفت تک نہیں پہنچ پا رہے. اب ایک جملہ کی خدمت میں عرض کروں گا, دیکھیے کتنا نفیس جملہ ہے. مولانا یہ جملہ ارشاد فرمایا نہج البلاغہ کے اندر بھی موجود ہے, فرمایا الناس نیام اذا ماتوا تبر, فرمایا لوگ سو رہے ہیں جب مریں گے تو جاگ جائیں گے. سادہ جملہ دوبارہ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں, لوگ سو رہے ہیں جب مریں گے تو جاگ جائیں گے. اب آپ ذرا مجھے بتائیے گا, اگر کوئی ہم سے یہ کہے کہ اس محفل میں لوگ سو رہے ہیں تو آپ سب تو جاگ رہے ہیں, ہم تو جاگ رہے ہیں, جاگ نہیں رہے ہوتے تو بول کیسے رہے. لوگ یہاں بازاروں کے اندر گھوم رہے ہیں, دکانوں کے اندر کاروبار کر رہے ہیں, آفس کے اندر سب لوگ ہیں اور مولا کہہ رہے ہیں لوگ سو رہے ہیں. کیوں فرمایا مولا نے کہ سو رہے ہیں؟ ہاں اس کی وجہ ہے, جو آدمی سو رہا ہوتا ہے اسے اپنے اطراف کا پتہ نہیں ہوتا. تو مولا نے کہا کہ اس دنیا کے اندر زندگی گزارنے والے لوگ اپنے اطراف سے بے خبر ہیں, اس لیے مولا نے کہا یہ سو رہے ہیں, جب مریں گے تو جاگ جائیں گے. جیسے کوئی انسان جاگتا ہے تو اسے اپنے اطراف سے نظر آتا ہے کہ میں کہاں سو رہا تھا. فرمایا جیسے یہ مریں گے تو اب تک جو چیزیں نہیں دیکھ پا رہے تھے پھر اپنی آنکھوں سے دیکھنا شروع کر دیں گے. کل میں نے آپ کی خدمت میں جملہ کیا تھا مجھے کہ یہاں کتنے فرشتے ہوں گے یہ ہمیں بتایا کیا, ہم تو نہیں دیکھ پا رہے. آپ یقین فرمائیے اگر کسی مردہ کا داشا یہاں پڑا ہو تو وہ سارے فرشتوں کو آسانی سے دیکھ لیتا. یہ مولا کے جملے کا مطلب ہے, الناس نیام اذا ماتوا تبر, جب مریں گے تو جاگ جائیں گے. یہ بھی یہی معرفت ہے. اب اہل بیت کیا چاہتے تھے؟ اہل بیت کے چاہتے تھے ہم زندگی میں معرفت حاصل کریں, وہ چاہتے تھے زندگی میں معرفت مل جائے. معرفت مل گئی سارے کام آسان ہو جائیں. ابھی ہم لوگوں کے سامنے بہت مشکلات ہیں, چھوٹی چھوٹی چیز پر بعض اوقات شیطان ہمیں شکست دے دیتا ہے. اپنے آپ سے پوچھیں گے شیطان ہمیں شکست کیوں دے دیتا ہے؟ ہم سے کون یہ دعویٰ کرے گا کہ مثال کے طور پر میری زندگی میں شیطان نے مجھے کبھی شکست نہیں دی؟ اس کے حربوں کے سامنے ہمیں جو شکست ہوتی ہے وہ اس صرف ایک تعداد کی بات ہے, معرفت نہیں. معرفت وہ کام آسان ہو جائے گا. اور اس معرفت کی بے تحاشا مثالیں میرے اور آپ کے سامنے موجود ہیں. ایک مثال اور آپ کی خدمت میں عرض کروں گا اور یہ پھر بتانے کی کوشش کروں گا کہ اہل بیت کے جانساروں میں معرفت اگر ڈالنی ہے تو وہ معرفت کیسے ڈلے گی. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. درود بھیجے محمد و آل محمد.
وسلم نے اہل بیت اطہار علیہ السلام کے ذریعے سے انسان کی رہنمائی کا جو نظام بھیجا ہے وہ نظام اتنا جامع ہے کہ انسان دنیا کی کسی بھی گوشے کی زندگی گزار رہا ہو، زمانہ کتنا ہی ترقی یافتہ زمانہ کیوں نہ ہو، مثال کوئی مثال رہے گی کہ جو اہل بیت اطہار علیہ السلام نے قائم کی. لہذا کربلا کے واقعے کو 1400 سال اور اس سے زیادہ بیت چکے ہیں اور دنیا کے مختلف علاقوں سے تعلق رکھنے والے لوگ اس واقعے کا ذکر کرتے ہیں. جو لوگ اس واقعے کا ذکر کر رہے ہوتے ہیں ان کی زبانیں ایک نہیں ہوتی ہیں، وہ مختلف جغرافیاؤں سے ہوتے ہیں، وہ مختلف افکار کے مالک ہوتے ہیں، حتیٰ مختلف مذاہب کے مالک بھی ہوتے ہیں، لیکن اس کے باوجود کربلا کے اندر بہترین مثالوں کو پاتے ہیں. درحقیقت کربلا ایسے ایک تاریخی واقعہ نہیں ہے جو 1400 سال پہلے پیش آیا تھا. کربلا ایک بہت بڑی اللہ کی طرف سے بھیجی ہوئی دانشگاہ ہے، ایک یونیورسٹی ہے جس کے اندر انسان کی مختلف فیکلٹیز کے بارے میں بہترین معلومات انسان کو حاصل کی ہو سکتی ہے. اور اس معلومات میں سے ایک بہت اہم چیپٹر اس بات کا ہے کہ دین کو ہم کس انداز میں لے گی. کربلا دین کے محور پر چلنے والا ایک واقعہ ہے. بعض واقعات ایسے ہوتے ہیں جو کسی جنگ کے ذریعے سے قائم ہو رہے ہوتے ہیں. کربلا جنگ سے نہیں بنا ہے، کربلا دین کے ذریعے سے بننے والا واقعہ ہے. اس کے اندر جو سینٹرل پوائنٹ ہے وہ ایک دین ہے، اور اس دین کی نصرت، اس دین کی حفاظت، وہ سب کا سب کربلا کے اندر نظر آتا ہے. تو بہت اہم موضوع یہی ہے کہ کربلا کے ذریعے سے دین کا احیاء کیسے ہوتا ہے. اور اگر آپ اس موضوع کے اوپر توجہ کرنا ہے تو آپ کو ایک اور حقیقت نظر آئے گی، تاریخ کی ایک عجیب حقیقت کہ انسان جب سے وہ زمین کے اوپر ہے ہمیشہ کوئی نہ کوئی دین اس کے ساتھ ہے. جتنے بھی آثار قدیمہ ہوتے ہیں، جتنی بھی پرانی تاریخیں نکالی جاتی ہیں، کوئی تاریخ ایسی نہیں ہے جب انسان کے پاس دین نہ ہوتا ہو. ہمیشہ ہر صورت میں کوئی نہ کوئی دین ہوتا ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک اور مشکل یہ پیش آتی ہے کہ دین ہونے کے باوجود انسانوں کی زندگیوں کے اندر آرام حاصل نہیں ہوتا. کبھی ایسا ہوتا ہے دین ہوتا ہے، لوگ بھی دیندار ہوتے ہیں، لیکن زندگیاں پھر بھی خراب ہو رہی ہوتی. بہترین مثال خود واقعی کربلا. آج میں اور آپ جو فرق شاید دوسروں کے مقابلے میں رکھتے ہوں، ہمارا کہنا یہی ہے کہ کربلا کا واقعہ ایک ایسے وقت رونما ہوا ہے جب دین ظاہری طور پر موجود تھا. آپ انہوں بہت اچھی طرح جانتے ہیں، ہر چیز ایسا نہیں تھا کہ کربلا کے زمانے میں اس ہجرا میں مسجدوں میں لوگ نہیں تھے. آپ مسلم بن عقیل کے واقعے میں پڑھتے ہیں، اگر مسلم بن عقیل کے واقعے کے اندر کہ کوفہ کی مسجد نمازیوں سے بھری ہوتی تھی، اور بعد میں جب مشکل کا وقت آیا تو وہ نمازی کہیں غائب ہو گئے، لیکن بہرحال نمازی تھے. یاد آپ اسی واقعہ کربلا کی تاریخ دیکھتے ہیں کہ جب کربلا کا واقعہ پیش آیا تو سید الشہداء حج کے لیے تشریف لے گئے. اس وقت ہی مکہ مکرمہ حجیوں سے بھرا ہوا تھا. اس وقت ہی کبھی ایسا نہیں تھا کہ کربلا کا واقعہ جب پیش آ رہا تھا تو لوگ قرآن کریم نہیں پڑھ رہے. سب کا سب تھا، دین کے نام پر جتنے ظاہری کام ہوتے ہیں وہ سب کے سب انجام پا رہے تھے. لیکن اس کے باوجود سید الشہداء کو جان دینی پڑ گئی کربلا کے ذریعے دین کو بچانے کی. لیکن بہت بڑی حقیقت ہمارے اور آپ کے سامنے آتی ہے، اور وہ یہ آتی ہے کہ دین میں کیوں ایسا ہو جاتا ہے کہ سب کچھ ہونے کے باوجود دین کو بچانے کی ضرورت پڑ جاتی ہے. اب آپ اپنے آپ سے ایک اور سوال نہیں کر سکتے، وہ یہ کہ جب سب کچھ موجود تھا تو امام نے بچایا کس چیز کو ہے، کیا چیز زندہ کی ہے. لہٰذا آپ کبھی ان سیمینار وغیرہ کے اوپر توجہ فرمائیے جو ہمارے بعض ماڈرنائز احباب کربلا کے واقعے کے اوپر کیا کرتے ہیں، تو اس میں یہ سوال بہت زیادہ تھا کہ کربلا کے واقعے سے در حقیقت کیا تبدیل ہوا. پہلا سوال ہم نے آپ کی خدمت میں کیا کہ کربلا کے واقعے میں امام نے دفاع کس چیز پر کیا ہے. قرآن تو موجود تھا، روزہ رکھا جا رہا تھا، نمازیں پڑھی جا رہی تھیں، حج انجام پا رہا تھا، تو کون سی چیز مر گئی تھی جس کا دفاع کیا سید الشہداء نے میدان کربلا کے اندر. پھر دوسرا سوال یہ آتا ہے کہ اگر کربلا میں دین زندہ ہوا، اور نوراب کہتے ہیں کیسا ہوا، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، اگر کربلا کے ذریعے سے دین زندہ ہوا تو آپ کو مجھے بتانا پڑے گا کہ تبدیل کیا چیز ہوئی. اور میں چند
تاریخی حقائق آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں تاکہ اس سوال کی اہمیت اور گزشتہ سوال کی اہمیت واضح ہو جائے اور اس کے بعد اپنی بحث کو آگے بڑھائیں گے. درود بھیجے گا محمد والے محمد. ممکن وہ یہ کہیں کہ کربلا کے ذریعے سے بنی امیہ کا خاتمہ ہو گیا. حقیقت یہ ہے کہ اگر کوئی ظاہری تاریخ کو دیکھے تو کربلا کے ذریعے سے بنی امیہ کا خاتمہ نہیں ہوا, ظاہری طور پر نہیں ہوا. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اکثر ہجرا میں واقعی کربلا پیش آیا اور 132 ہجرا تک بنی امیہ کی حکومت چلتی رہی. مطلب بنی امیہ کی حکومت کربلا کے بعد بھی لگ بھگ 70 سال تک چلتی رہی, بنی امیہ کا خاتمہ نہیں ہوا. کوئی ممکن ہے یہ کہے کہ کربلا کے ذریعے سے اہل بیت کو حکومت حاصل ہو گئی. حقیقت یہ ہے کہ اس کے بعد سے لے کر جب تک اہل بیت کے اثار علیہ السلام روئے زمین پر تشریف فرما رہے کبھی کوئی حکومت حاصل نہیں ہوئی. 61 ہجرا میں واقع کربلا ہوا, 132 ہجرا تک بنی امیہ باقی رہے اور 132 کے بعد بنی عباس کا دور سے شروع ہوا. 56 565 ہجرا تک بنی عباس کا دور چلتا رہا, یعنی مزید 600 سال تک بنی عباس حاکم رہے. تو پھر کیا چیز تبدیل ہوئی؟ اچھا یہ سوال کس کی اہمیت کہاں ملے اس خاطر جو کل ہم نے آپ کی خدمت میں کیا تھا کہ عزاداری وہ کرے جو شہادت نے کیا تھا. ہم اور آپ عزا منعقد کرنے آ رہے ہیں. جب ہم ادا کے لیے بیٹھے ہیں تو ہمارے ذہن میں پہلا ادب وہ ادب ہونا چاہیے جو سید شہدا نے شہادت کے ذریعے سے حاصل کیا تھا. انہوں نے شہادت کے ذریعے سے کیا بچایا تھا؟ وہی چیز ہمیں اور آپ کو عزاداری کے ذریعے سے بچانی ہے. انہوں نے شہادت کے ذریعے سے کیا چیز زندہ کی تھی؟ مجھے اور آپ کو عزاداری کے ذریعے سے وہی چیز زندہ کرنی پڑے گی. اور یہاں تک پہنچتے پہنچتے میں نے آپ کو بتایا کہ دین میں ایک عجیب فنومینا ہے کہ بعض اوقات دین کا سب کچھ باقی رہ جاتا ہے لیکن دین کی روح ختم ہو جاتی ہے. اچھا یہ ہمیں بعض اوقات مختلف اداروں میں بھی نظر آتا ہے. آپ اور ہم بہت اچھی طرح جانتے ہیں بعض اوقات کسی تعلیمی ادارے کی بلڈنگ بہت اچھی بلڈنگ ہوتی ہے, اس کی فیکلٹی کے اندر بڑے بڑے نام نظر آ رہے ہوتے ہیں, فلاں فلاں پی ایچ ڈی میں فیکلٹی کے اندر پڑھا رہے ہوتے ہیں, لیکن ادارے کا کوئی آؤٹ پٹ نہیں ہوتا. مختلف اداروں کے اندر بھی ہوتا ہے اور دین کے اندر بھی ہوتا ہے. ہمیں اور آپ کو یہ دیکھنا پڑے گا دین کے اندر یہ کام کیوں کیا جاتا ہے اور اس کے بعد پھر اپنے موضوع کی طرف کہ جانکار کی ضرورت کیوں پڑتی ہے, اہل بیت کی جانکار کیسے ہونے چاہیے. اس سے میں تھوڑا سا اور ضبط آپ کو دینے کی کوشش کروں گا. ایک بار پھر درود دے دے گا محمد و آل محمد. اس سوال کو اگر آپ چاہیں تو تھوڑا سا اور پھیلا لیجیے. قرآن کریم جب بھی موقع ملے پڑھیے. کل ہم نے آپ کی خدمت میں ایک چھوٹا سا پوائنٹ ارض کیا تھا جاتے ایسوا کے حوالے سے, آج ایک اور پوائنٹ ارض کر دیتا ہوں. اگر آپ ایک دن میں صرف 22 آیتیں پڑھیں تو آپ ایک سال میں پورا قرآن کریم ختم کر لیں گے. ایک دن میں بس 22 آیتیں 22 آیت پڑھیے پورے سال میں آپ کا ایک قرآن کریم ختم ہو جائے گا. تو کم سے کم ایک دفعہ ایسا ہو جائے گا کہ آپ نے قرآن کریم کو پہلے دفعے سے لے کے آخری دفعے تک پڑھ لیا. ظاہر جن چیزوں کا سید شہدا نے دفاع کیا اس میں سے ایک قرآن کریم. تو اس ماہ محرم میں اس کام کو انجام دینے کی کوشش کیجیے. روزانہ 22 آیات کریمہ شروع کیجیے. میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا اس معاملے کو تھوڑا سا اور پھیلائیے. یہ کہ بعض اوقات دین باقی رہتا ہے اور دین کی روح ختم ہو جاتی ہے اور ان کو پھیلاتے ہوئے یہ سوچیے کہ یہ دین میں ہمیشہ قربانی کیوں دینی پڑتی ہے. آپ اور میں انبیاء کے واقعات قرآن کریم کے اندر دیکھتے ہیں, لوگوں سے سنتے آتے ہیں کہ فلاں نبی کے زمانے میں دین کے نام پر امتحان ہوا, امتحان دینے والے لوگ مثال کے طور پر کم لوگ کامیاب ہوئے. اپنے آپ سے کبھی پوچھے گا کہ دین کو ہمیشہ امتحان کی ضرورت کیوں پڑتی ہے؟ دین میں ہمیشہ خون کیوں بہانا پڑتا ہے؟ کیا دین ایسا نہیں ہو سکتا کہ سب کا سب خاموشی سے چلتا رہے, دین بنتا رہے, لوگ دین پر عمل کرتے رہیں اور معاملہ ختم ہو جائے؟ درود دے دے گا محمد والے محمد. لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے. آپ حضرت آدم علیہ السلام کی بات سے جتنے بھی لوگ دینداری کے نام پر آئے ہیں ان کو دیکھیے, ان کی تاریخوں کو دیکھیے, ہمیشہ دین کے نام پر کہیں نہ کہیں قربانی ہے جس کے ہم نے جانثار کا لفظ نکالا. تو کل جب ہم نے آپ سے کہا کہ اہل بیت کے جانبدار کن صفات کے حامل ہوں، ممکن آپ کو ذہن کہ جانبدار کی ضرورت کیا ہے، ماننے والے ہونا کافی نہیں ہے کیا؟ ضروری ہے کہ ہم جان دیں. میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، یہ بھی ایک قانون ہے دین کے اندر. ہمیشہ یہ مشکل آتی ہے کہ کسی نہ کسی خاص وقت کے اوپر کچھ لوگوں کو اپنی جانیں دینی پڑ جاتی ہے. کیوں یہ ضرورت پیش آتی ہے؟ وہ بھی میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا. اس وقت یہ ضرورت پیش آتی ہے جب دین کا ظاہر رہ جاتا ہے اور باطن مر جاتا ہے، اور یہ دین میں کثرت کے ساتھ ہوتا ہے. اب آپ جا کر دیکھ لیجیے تاریخ کے اندر کیا ہوگا. اگر دین میں بہترین مثالیں انسانوں کے لیے موجود ہیں، مثال کے طور پر انبیاء کا کردار ہے دین کے اندر، تو اسی دین کے نام پر دنیا کے شدید ترین جرم انجام پاتے ہیں. آپ نے یقیناً کبھی نہ کبھی ہسٹری میں کروسیڈز کا تذکرہ سنا ہوگا، صلیبی جنگوں کا. کئی سو سال تک مسلمانوں اور عیسائیوں کے درمیان یہ صلیبی جنگیں ہوتی رہی ہیں. یہ کس کے نام پر ہوئی؟ یہ سب دین کے نام پر ہوئی. کیوں ایسا ہوتا ہے کہ دین پھر جاتا ہے، لوگ جنگوں کے اندر بس جاتے ہیں؟ میں نے عرض کیا آپ کی خدمت میں کہ اس کا ہوتا ہے جب دین کا ظاہر ختم ہو جائے. ایسے کسی موقع کے اوپر کچھ لوگوں کی ضرورت پڑتی ہے جو آتے ہیں اور قربانی دیتے ہیں. واقعی کربلا میں ایسے ہی ہوا. ایک موقع کے اوپر سید الشہداء نے احساس کیا کہ ظاہر تو ہے لیکن باطن مر گیا. اس موقع پر انہیں جانساروں کی ضرورت پڑ گئی. اب ہمارا سوال یہاں پہ جواب پائے گا کہ جانساروں کی ضرورت کیوں پڑتی ہے. بعض اوقات دین کے رہنما کو کوئی ایسا کام کرنا پڑتا ہے جس میں پورے معاشرے سے ٹکرائے، اس کے بغیر کوئی چارہ کار نہیں رہتا. اب آپ فرمائیے کربلا کے واقعے کے اندر کیا ہوا. اگر سید الشہداء آتے، یزید کی حکومت شروع ہو گئی تھی، اگر وہ آتے اور وہ یہ کہتے کہ میں مسجد نبوی کے اندر لوگوں کو اخلاق کا درس دوں گا، اپنے طور پر سوچیے معاملہ حل ہو جاتا ہے کیا؟ مشکل حل ہو جاتی. سید الشہداء کے نزدیک مشکل کس سے حل نہیں ہوئی. سید الشہداء کے لیے ضروری پڑ رہا تھا کہ وہ آئے میدان میں اور کچھ لوگوں کے ذریعے سے جان دیں. اس موقع پر انہیں جانکار کی ضرورت تھی، اور وہ جانکار کیسے جانکار چاہیے تھے؟ جیسے رسول خدا کو چند خاص اصحاب چاہیے تھے. آپ جانتے ہیں رسول خدا نے اتنے اصحاب کی تربیت دی ہے، لیکن ان میں سے چند افراد ایسے تھے جو انتہائی ممتاز تھے، ان کا کردار غیر معمولی کردار تھا. وہ رسول خدا کی جانکار ہے. اب ان جانکاروں میں ایک حضرت ابوذر غفاری کا تذکرہ ہے. کہتے ہیں کہ حضرت ابوذر غفاری کا ایک کردار تھا اور ان کی قربانیاں تھیں. ایک واقعہ میں آپ کی خدمت میں حضرت ابوذر غفاری کی شخصیت سے عرض کرتا ہوں، اور پھر دیکھیں کہ ان کی قربانیاں اور یہ کردار کس طرح سے ہمیں رہنمائی کر رہا ہوتا ہے. درود بھیجے گا محمد وال محمد. حضرت ابوذر ظاہری طور پر انتہائی غربت کا شکار تھا. جنگ تبوک کے موقع کے اوپر رسول خدا مدینے سے نکلے، شام کی سرحدوں کی طرف گئے، بہت لمبا سفر طے کرنا تھا. حضرت ابوذر کے پاس ایک لاغر کا اونٹ تھا، اس کے اوپر سوار ہوئے. سب نے بتایا کہ یہ اونٹ آپ کا اتنے لمبے سفر میں ساتھ نہیں دے گا، کیا میرے پاس کوئی راستہ نہیں ہے اس کے علاوہ. اسی اونٹ کو لے کر چلے. ایک موقع کے اوپر وہ اونٹ بیٹھ گیا اور اس نے چلنے سے انکار کر دیا.